बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम उल्म हिकमत में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास्तानी। करा मुतफरक सवालात की नशिस्त है, वो सवालात जो आप हजरात की जानिब से मौसूल होते हैं, ख्वाहिश होती है गाम साहब की खिदमत में रखें और जाने के सवालात के जवाब हासिल करने का सही मनहज, सही जाविया और सही इस्तदलाल का तरीका क्या है। साबिक हमारे से तशरीफ फरमाए जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहला सवाल आज की नशिस्त में आपकी खिदमत में यह है, कुरान मजीद ने एक जगह पर शिर्क के इब्ताल में एक इस्तदलाल, एक दलील बयान की। अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर अल्लाह के अलावा भी कोई खुदा होता तो लौकाना फी हिमालत इल्लल्ला फसद था, तो फसाद पैदा हो जाता। एतराज इसमें यह किया गया है कि अगर कोई खुदा होता मसलन तो खुदा ला महदूद कुदरत के साथ साथ ला महदूद हिकमत भी रखता है, ये क्यों नहीं हो सकता था कि अगर दो खुदा होते और दोनों अपनी हिकमत से बाहमी तौर पर कुछ मामला तय कर लेते तो कोई फसाद ना होता, अपनी हदूद बंदी कर लेते, बल्कि ये कहते कि तुम उस जगह पर काम करो, मैं इस जगह पर काम करूंगा, तो ये बात अपनी जात में कैसे दलील बन सकती है। इसलिए कि इसमें यह इम्कान मौजूद है कि दोनों खुदा अपनी अपनी हिकमत के तहत एक दूसरे के मामलों में मुदाखलत न करते हैं।
एक ऐसा अजीब इस्तेलाल है कि लामहदूद हिकमत तो है और लामहदूद कुदरत नहीं है। खुदा का लफ्ज़ जब बोला जाता है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि ये कायनात किसी ने बनाई है, कोई इसका खालिक है, इसमें किसी का अमर जारी है। ये सब क्या कोई खेल है, तमाशा है? किसी ने अगर बनाई है तो उसकी कुदरत का ज़हूर हुआ है, उसकी हिकमत का ज़हूर हुआ है। वो अपने इस इख्तियार के साथ इस कायनात में मामला करेगा कि ये मेरी बनाई हुई कायनात है। तो दो खुदा होते तो फिर जाहिर है कि दो खालिक भी होते
जी।
एक कायनात एक खुदा बनाता, दूसरी कायनात कोई दूसरा खुदा बनाता, फिर उन दोनों कायनातों के माबैन भी कुव्वत, इक्तदार और हिकमत सबके मुकाबले होते। यानी ये कैसे हो सकता है कि एक खुदा एक कायनात का नज़्म अपने तरीके पर चलाना चाहता है और दूसरा खुदा अपनी कुदरत के मामले में उसके साथ हकीमाना मामला करने का मोहताज है? ये तो किसी तरह हो ही नहीं सकता। यानी दो ही सूरतें होंगी, या इस कायनात का एक ही परवरदिगार है, उसी का इज़्न उसी का हुक्म है जो इस कायनात पर हुकूमत कर रहा है, वही तन्हा खालिक है, वही तन्हा माबूद है और उसी के तहत ये सारा निज़ाम चलाया जा रहा है। अगर कोई दूसरा इसमें शरीक है तो सवाल यह किस एतबार से शरीक है? अगर वो अपनी आज़ादाना हैसियत में शरीक है तो फिर वो मामला क्यों करेगा? उसके मसाले हर दम यकसा क्यों होंगे? हर वक्त वो दूसरे के साथ बैठकर मामला तय करने का मोहताज क्यों होगा? तो ये एक तरफ खुदा के बारे में ला महदूद के अल्फाज बोले जाते हैं, दूसरी जानिब यह तसव्वुर कर लिया जाता है कि वो किसी दूसरे की हिकमत और किसी दूसरे की कुदरत से महदूद भी हो गया है। तो ये तो महज तनाकुज़ है, अल्फाज की एक मीना करी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
ठीक, अच्छा हम सब लोग ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला का जो इल्म है वो भी इतना पुख्ता है, इतना दूरस है, हर चीज़ वो जानते हैं, तो क्या ये नहीं हो सकता था कि अगर मिसाल के तौर पर दो खुदा होते और दोनों को इस बात का इल्म होता कि इस चीज़ में फसाद पैदा होगा तो दोनों अपनी मशीयत से ऐसा इज़्ज़न जारी करते कि इससे फसाद पैदा ही ना होता?
नहीं, जारी करते ये तो इन साहब का जो ये बात कर रहे हैं इनका ख्याल है ना
जी।
सवाल ये है कि वो जारी करने पर मजबूर होते ना, तो फिर कुदरत लामहदूद कैसे रहती और हिकमत लामहदूद कैसे रहती? यानी खुदा के तसव्वुर ही के ये बात मुनाफी है। उसको तो अपने फैसलों में आज़ाद होना चाहिए, उसके फैसलों पर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। तो अगर कदगन लगा देंगे तो फिर वो खुदा तो नहीं रहा ना, फिर तो इसका मतलब यह है कि दो अलग अलग हस्तियाँ वजूद में आ गई हैं। उन दोनों अलग अलग हस्तियों को एक कायनात सपुर्द की गई है या दो कायनातें अलग अलग हैं? एक कायनात सपुर्द की गई है तो दोनों किस तरीके से मामला करेंगे? ये चीज़ तो आप आज तक दुनिया के अंदर एक हुकूमत बना के वहाँ नहीं कर सके कि दो आदमियों के हाथ में एक हुकूमत का नज़म दे दें और कहें कि भाई हिकमत से मामलात कर लिया करो। वहाँ भी आखिरी अथॉरिटी एक ही होती है। तो ये तो इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है, अक्ल के ख़िलाफ़ है, इल्म के ख़िलाफ़ है। इसका तसव्वुर करते वक्त आदमी सिर्फ अंदाज़ा होता है कि बेगाना हो गया है इल्म व अक्ल से और कोई चीज़ भी नहीं।
बिल्कुल ठीक है।
वरना जब आप किसी जगह अथॉरिटी का, इक्तदार का तसव्वुर करेंगे तो अथॉरिटी और इक्तदार तो आखिरी दर्जे में फैसला कौन होना चाहिए, फिर वो दूसरे का मोहताज कैसे हो सकता?
ठीक, अच्छा हम सभी जो कुरान मजीद ने ये बात बताई है मुशरिकीन को और उनका एक तजाद वाजे किया, अगर तुम समझते हो कि अल्लाह के साजी, अल्लाह के मददगार, अल्लाह के कुछ सबॉर्डिनेट्स हैं, उसके साथ मिलकर काम करें तो फिर ये कायनात इस तरह से चलती नजर न आती, ये दलील अपनी नौयत के एतबार से कोई अकली दलील है या ये अल्लाह ताला के बस इल्हाम में कुरान मजीद में आ गई, इसकी इस्तदलाल क्या है?
नहीं, खालिस अकली दलील है। यानी ये बताया गया है कि जहाँ इक्तदार होता है, अथॉरिटी होती है, जहाँ पर किसी की कोई शराकत होती है, تو وہاں جھگڑا ہوتا ہے لازماً، یہ ہو نہیں سکتا. جو چیزیں آپ طے کریں گے وہ محدود مقاصد کے لیے طے کر سکتے ہیں اور ان کو بھی مفادات قائم رکھتے ہیں، ورنہ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی مملکت ہے. یعنی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دو حکومتیں ہیں، ایک میں ایک صاحب حکومت کر رہے ہیں، دوسری میں دوسرے صاحب حکومت کر رہے ہیں. کائنات ایک ہے، کائنات اپنی وحدت کے ساتھ موجود ہے، کائنات میں آپ تعدد نہیں مان رہے تو دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گھر کے اندر دو قوام بنا دیے جائیں یا ایک سلطنت میں دو بادشاہ بنا دیے جائیں. وہ تو لازماً ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، فساد پیدا ہوگا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک کا حکم ایک طرف جائے گا، دوسرے کا حکم دوسری جانب جائے گا. تو یہ ہر وقت وہ بیٹھے ہوئے صرف مشورہ کرتے رہیں گے کہ دیکھیے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرنا. یہ کیا چیز ہے، کیا تصور ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ بات کی جاتی ہے؟ انسان کو جو شعور اور عقل دی گئی اسی کی بنیاد پر کہا، کیسی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو؟ انسان کی حماقت کی طرف توجہ دلائیے.
ٹھیک، نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ہم سب یہ پوچھا ہے ایک عام آدمی نے کہ قرآن و سنت اور حدیث کو سمجھنے کے جو اصول آپ نے اپنی کتاب میزان میں بیان کی ہیں، اس کے مخاطبین کون ہیں، عام لوگ ہیں یا محقق علماء ہیں؟
جب بھی کبھی کوئی دین پر کتاب لکھی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ اس کا لحاظ کر کے لکھی جاتی ہے کہ اس کو اہل علم نے بھی پڑھنا ہے، عام لوگوں نے بھی پڑھنا ہے.
ٹھیک،
عام لوگ اس سے اپنے لحاظ سے ہدایت حاصل کرتے ہیں یا کوئی ان کو رہنمائی چاہیے تو وہ مل جاتی ہے. اہل علم جب اس کتاب کی مراجعت کرتے ہیں تو ان پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس میں جو کچھ بھی مباحث ہیں وہ کس قاعدے کس اصول پر ہیں. تو اصول و مبادی کو لکھنے کا مقصود یہ ہے. ہر کتاب اصلاً دونوں ہی کو مخاطب کرتی ہے، ہر آدمی نے پڑھنا ہے، جس کا جی چاہے گا وہ پڑھے گا. تو ایک صاحب علم اگر پڑھے تو اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں ان کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. ہاں البتہ اگر یہ طے کر لیا جائے کہ کتاب صرف عام لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے تو پھر جیسے میں نے آل اسلام لکھی ہے اس میں اس طرح کے مباحث نکال دیے.
ٹھیک، نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں. آپ سے بیان کیجئے گا، پوچھتے ہیں کہ قرآن کی آیات کی تفہیم و تبیین کا عمل خود قرآن ہی کی آیات کی زبان سے ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر بھی انہی قرآنی احکامات کی تفہیم و تبیین بیان ہوئی؟ یعنی خود قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک ہدایت دیتے ہیں اور پھر اس کو وضاحت سے کھول کھول کے بیان کر دیتے ہیں. جب یہ سارا عمل قرآن مجید میں ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہی عمل دوبارہ حدیث میں کیوں دہرایا گیا؟
یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں اور بالکل تعجب کی چیز ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں جب پوچھتے ہیں تو وہ دائیں بائیں غور نہیں کرتے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. انسان کو سمجھنا چاہیے نا اس چیز کو، کیا جب ایک کتاب لکھ دی جاتی ہے تو تمام انسان اس کو اسی وقت سمجھ لیتے ہیں یا اس کے لیے کوئی اساتذہ کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ پڑھائیں، اہل علم کی ضرورت پڑتی ہے ان کی شرحیں لکھیں، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ہر چیز اپنی ذات میں بالکل واضح ہوتی ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید ہر لحاظ سے واضح ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات یا کسی مدعا کو ادا کرنے کے لیے جو وضو الفاظ میں پیدا کیا جا سکتا ہے وہ آخری درجے میں پیدا کر دیا گیا ہے. جو اس کے لیے چیزیں جمع کرنی ہوتی ہیں وہ کر دی گئی ہیں، جو قرائن اکٹھے کرنے ہوتے ہیں وہ سب اکٹھے ہیں، یہ کام ہو گیا. اب ایک واضح ترین کتاب سامنے آ گئی. سوال یہ ہے کہ مخاطبین سب ایک ہی سطح کے ہیں، پھر تو تعلیم تعلم کا سارا نظم ہی ختم کر دینا چاہیے. یعنی آپ ایک گفتگو کریں، ایک کتاب لکھیں اور بس، اس کے بعد نہ اس کی تعلیم کی ضرورت، نہ تدریس کی ضرورت، نہ مخاطبین کی رعایت کی ضرورت، نہ ان کو کچھ سمجھانے کی ضرورت، نہ شرح کی ضرورت، نہ تفسیر کی ضرورت، سب کارخانہ بند کر دیں. یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ افراد مختلف صلاحیتوں کے ہیں، ان میں سے کسی کو بالکل ابتدائی نوعیت کی تعلیم تربیت چاہیے ہوتی ہے، کسی کو اس سے اوپر کی چیزیں سمجھنے کی صلاحیت چاہیے ہوتی ہے. تو جیسے دوسرے اہل علم قرآن کی تفسیریں لکھ رہے ہیں، کس لیے لکھ رہے ہیں؟ یعنی قرآن میں کوئی وہم ہے، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، مخاطبین کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ مدد سب سے پہلے اللہ کے رسول نے کی ہے. ہمارے پاس جو کچھ حدیث میں ہے، اگر وہ قرآن کے بارے میں کوئی بات ہے یا دین کی کوئی وضاحت ہے، تو وہ لوگوں کی رعایت سے کی گئی ہے، اور لوگوں کی رعایت قیامت تک کرنی ہوگی. ہم سب کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی لوگوں کو قرآن مجید ہاتھ میں پکڑا دیں، اس کے بعد یہ درس دینا، یہ ان کو سمجھانا، یہ اس کی شرح کرنا، یہ اس پر تفسیریں لکھنا، یہ بند کر دیں سارے کام. یہ لوگوں کا لحاظ کر کے
سوال کا جواب بھی اسی لیے دے رہے ہیں آپ،
سوال کا جواب بھی اسی لیے دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے چیزوں کو اس کی صحیح جگہ پہ سمجھنا چاہیے. لوگ قلت علم کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہیں، قلت تدبر سے بھی. وہ ہر ہر سطح کے ہوتے ہیں، وہ بعض علوم کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی رہنمائی ہو، لیکن اس کے لیے انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی. تو پیغمبر ان لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے جو ان پر ایمان لائے، ان کے صحابہ تھے، ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، ان کو اگر دین کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آتی تھی, خواہ وہ قرآن سے متعلق ہو خواہ سنت سے متعلق, آپ ان کی رہنمائی فرما دیتے تھے. یہ آپ کی شفقت اور آپ کی عنایت تھی. یہی کام اس ملت کے علماء کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. اس کا قرآن کے وضو سے کیا تعلق؟
ٹھیک, اچھا صاحب, اس میں ایک اور پہلو جو آپ اکثر بیان کرتے ہیں, بلکہ آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا اصول فقہ, ہم نے اس کو تفصیلی طور پر ڈسکس بھی کیا تھا کہ نشستوں میں, کہ احوال کی جو رعایت ہے, یعنی خارج کے اندر انسان پایا جاتا ہے, زمان و مکان کے اندر تغیر ہے, تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں, تو قرآن نے تو ایک پرنسپل, ایک پروٹوکول, ایک اصول, یہاں تک کہ اس اصول کا کہیں اپنے زمانے کی رعایت سے اطلاق بھی کر کے دے دیا ہو, لیکن خارج کے اندر تو دنیا کے احوال بدل رہے ہیں, تو اس بدلتی ہوئی دنیا میں مماثل صورتحال کے اوپر دین کی ہدایت کا اطلاق وہ تو پھر اہل علم علماء ہی کریں گے نا جی.
اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی وہ اصل میں اس فرد نے کرنا تھا جو مخاطب ہے, اس کو کرنے میں دقت ہو رہی ہے تو علماء اس کی مدد کر رہے ہیں. ایک ہی اصول ہے, افراد کے مسائل ہیں. اگر مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ آج پیدا ہوا ہے اور وہ اپنے احوال کی خود رعایت کر کے اللہ کی کتاب کو سمجھ بھی سکتا ہے اور اپنی صورتحال پر اس کا اطلاق بھی کر سکتا ہے, تو میرے پاس کیوں آئے گا؟ یہی معاملہ دوسرے علوم و فنون کا ہے. یعنی طب, اس کے اصول بالکل واضح ہیں. آپ بھی کوئی کتاب پڑھیں تو آپ پر واضح ہو جائیں گے, آپ بھی تعلیم پا لیں تو آپ بھی معلوم کر لیں گے. لیکن میں چونکہ اس میں مہارت نہیں رکھتا تو میں ایک طبیب کی طرف رجوع کرتا ہوں. یہی معاملہ دنیا کے ہر علم میں ہوتا ہے. اس وقت بھی جب صورتحال پیش آئے گی تو اگر ایک فرد عالم ہے تو وہ خود طے کر لے گا, اگر عالم نہیں ہے تو دوسروں کی طرف رجوع کرے گا, ان سے سمجھنا چاہے گا. تو یہ ساری ضرورتیں افراد کی ضرورتیں ہیں, یہ ساری ضرورتیں مخاطبین کی ضرورتیں ہیں, یہ سب ضرورتیں انسانوں کی ضرورتیں ہیں. وہ یہ ضرورتیں اگر خود پوری کر سکتے ہیں تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن کیا سب پور کر سکتے ہیں؟
نہیں
کر سکتے, تو پھر انہیں رجوع کرنا ہوتا ہے. تو اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہوگا تو میں بھی آپ ہی کی طرف رجوع کروں گا, اور جو آپ فرمائیں گے اس کو سمجھوں گا, جانوں گا, سر آنکھوں پر رکھوں گا. یہی معاملہ قیامت تک ہوتا رہے گا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں سوال کا محل کہاں سے پیدا ہوا ہے. یہ تو ہر وقت ہر لمحے ضرورت ہے کہ میری کمزوری, میری خامی کو کوئی دوسرا صاحب علم دور کرے.
ٹھیک, نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو, ہم سے بھی بتائیے گا کہ قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پہ یہ تصریح ہے, روایات میں بھی آتا ہے, اور بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ صدقہ دیں, صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے یا عمر کو بڑھا دیتا ہے, تو اگر موت کا وقت مقرر ہے تو پھر صدقے سے عمر کیسے بڑھ جائے
گی؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نیکی کے کام کریں. صدقہ کیا ہے؟ وہ نیکی کا کام ہے. کسی کو رشوت نہیں دینے جا رہے آپ. نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, غریبوں کی مدد کریں, اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ یہ نیکی آپ کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے وہ آپ پہ کرم فرمائے, عنایت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی, آپ کی موت, آپ کی بیماری, آپ کی تکلیف, آپ کو آنے والی آزمائشیں, ہر چیز میں بعض چیزیں طے کی ہوتی ہیں, بعض معلق رکھی ہوتی ہیں. اسی کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے. یعنی اس میں طے ہوتا ہے کہ میرے بندے کا یہ معاملہ ہوگا تو میں بھی اس کے لیے یہ فیصلہ کروں گا. تو ان چیزوں کے لیے اللہ سے درخواست کی جاتی ہے. سارے معاملات اس طرح نہیں ہیں کہ ایک جگہ لکھ دیے گئے ہیں اب وہ اسی طرح ہوں گے. بہت سی چیزوں میں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ایک زندہ تعلق رکھتا ہے. میرا بندہ دعا کرے گا میں دے دوں گا, میرا بندہ درخواست کرے گا میں قبول کر لوں گا, میرا بندہ یہ نیکی کرے گا میں اس کا اجر دوں گا اس کو. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اختیار پر چھوڑ دی گئی ہیں. ہم وہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی اس سے متعلق صادر ہوتے ہیں.
نقطہ واضح ہوگا, ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا یہ بیان کیجیے کہ ہم سب اس صدقے کے بکرے کا ایک تصور ہمارے برصغیر میں بہت آتا ہے. پہلے جب ہم پڑھتے ہیں جو اسلام کی تاریخ ہے وہاں پر یہ چیز نہیں تھی. یہ کوئی ہمارے یہاں پیدا ہوئی ہے, یعنی صدقہ تو دیا جا سکتا ہے مال کی صورت میں بھی لیکن ہمارے یہاں, اور قربانی ویسے نفلاً آدمی کرتا ہے, لیکن ایک بڑی ہمیں نظر آتا ہے روایت جب بھی کوئی مسئلہ ہو کہتے ہیں جی آپ صدقے کے دو بکرے دے دیں, تو یہ ہمارے یہاں کوئی پیدا ہوئی ہوئی چیز ہے؟
توہمات سے پیدا ہوئی ہوئی چیز ہے. چونکہ پرانے زمانے میں جو مشرکانہ مذاہب رہے ہیں ان میں یہ تصور ہے کہ خون بہا دیں تو بلائیں ٹل جاتی ہیں. اسی طرح سے بعض علوم کے ماہرین یہ باتیں کرتے ہیں, جیسے علم نجوم کے ماہرین ہیں, اور بعض ایسے علوم و فنون ہیں جن میں خون بہانا, جانور کا سر کہیں رکھ دینا, اسی طرح کی بہت سی چیزیں بتائی جاتی ہیں. ہمارے دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین میں جانور کی قربانی کی جاتی ہے. قربانی ایک عبادت ہے. یعنی قربانی نظر کی عبادت ہے. نظر کی کم سے کم عبادت قربانی ہے. یہاں سے نظر شروع ہوتی ہے. تو چونکہ نظر کی عبادت ہے تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جس طرح نفل پڑھیں, جس طرح روزہ رکھیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے متعلق ہونے کے لیے آپ عبادت ہی کریں گے نا. کوئی دعا کریں گے، کوئی تسبیح کریں گے، کوئی مناجات کریں گے، اپنے رب سے کوئی بات کرنا چاہیں گے، نماز میں کھڑے ہو جائیں. خود قرآن مجید نے کیا تعلیم دی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر و استقامت سے کام لو اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو. یہ نیکی کا کام ہے. جب آپ صدقہ کا لفظ اختیار کرتے ہیں تو اصل میں ہمارے ہاں تصور ایسے ہے کہ جیسے کوئی افزانہ دیا جا رہا ہے یا کوئی چیز کسی دیوتا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. ہرگز نہیں، یہ قربانی ہے. اور قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ نظر. یہ عبادت ہے. آپ کوئی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے نفل پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے نماز میں کھڑے ہو جائیے. ایسے ہی آپ کوئی جانور ذبح کر کے، قربانی ایک عبادت ہے، ایک عبادت انجام دیں، اللہ سے دعا کریں، اس کے سوا کچھ نہیں.
ٹھیک. اچھا ہم سے جو عقیقی کے اندر ہمارے ہاں مشہور ہے، بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ بھائی اتنے بکرے آپ نے ذبح کرنا، تو وہ بھی اصل میں نفلی قربانی ہے جو اس موقع پہ آپ شکر گزار.
کوئی شک ہی نہیں، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں اس کو واضح کر دیا. عربوں کے ہاں اس کے بارے میں بھی بعض توہمات پیدا ہو چکے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہ لفظ بھی پسند نہیں ہے، انا لا احب الحقوق، یہ عقیقہ وغیرہ نہیں بلکہ یہ ایک قربانی ہے، تمہیں اللہ نے ایک خوشی دی ہے، اس موقع پر عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی فتح حاصل ہوتی ہے، کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے، تو ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. تو یہ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے. تو شکر گزاری کے لیے کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے ہم شکر گزاری کے طور پر قربانی کرتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں.
ٹھیک. نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں. ہم سب بیان کیجئے گا. سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے سیکولر بھی ہو سکتا ہے؟
اس سے کیا مراد ہے، یعنی سیکولر سے مراد کیا ہے؟
جی،
سیکولرزم جب پیدا ہوا اس وقت سے لے کے اب تک دسیوں مفاہیم تبدیل کر چکا ہے.
ٹھیک.
ابتدا میں تو اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ سارا رخ انسان کا آسمان کی طرف تھا. تو توجہ دلانے کے لیے بعض اہل علم نے کہا کہ ذرا اس دنیا کو بھی دیکھ لیں، یہ دنیا ہمیں دی گئی ہے، اس دنیا کے کچھ مسائل ہیں، اس کو کچھ اہمیت دینی چاہیے. اہمیت نہیں دیں گے تو آخرت کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. تو یہ تعبیر پیدا ہونی شروع ہوئی. اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتی چلی آئی، پھر یہاں تک کہ چرچ نے جو ایک اقتدار یا استبداد قائم کیا ہوا تھا اس کے مقابل میں آ کر کھڑی ہو گئی. اور موجودہ زمانے میں تو اس کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ قومی ریاستیں ہیں، اور ریاستوں کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ریاستوں کا، حکومتیں تو ظاہر اپنا اپنا فکر لے کے آئیں گی. تو اس کو پھر سیکولرزم سے تعبیر کرنا شروع کر دیا گیا. پھر اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں. یہ سیکولرزم ترکی میں کمالزم کی صورت اختیار کر گیا. یہی سیکولرزم فرانس میں بہت سی شخصی آزادیوں پر پابندی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے سیکولرزم کیا ہے، کیا چیز ہے، پہلے یہ بتانا چاہیے، اس کے بعد ہم یہ رائے دے سکتے ہیں کہ چلیے اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کی دین میں کچھ گنجائش ہے. فی الحال اس کی سب سے زیادہ اچھی تعبیر کو لے لیں
جی.
اور وہ یہی ہے کہ ریاست کو اپنے شہریوں کے مابین مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو قومی ریاستیں اس وقت بن رہی ہیں وہ بنی اس اصول پر رہی ہیں، اس پہ مذہب کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. اگر مسلمانوں کے پاس اقتدار ہوگا تو وہ پابند ہیں کہ جو اللہ کے دین نے ان کو ہدایت دی ہے حکومت کے بارے میں اس پر عمل کریں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ان کو دوسروں کے ساتھ معاملہ تو انہی اصولوں پر کرنا ہوگا جو عام اخلاقی اصول ہیں. کسی دوسرے پر میں یا آپ اپنے مذہب کو ٹھونس نہیں سکتے. تو یہ بات اگر اس اصول کے اوپر کہی جائے گی تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن میرے نزدیک جب آپ کسی عزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی تاریخ، اپنا پس منظر، اپنے تصورات سب لے کے آ جاتا ہے. اس لیے میں اس کے سوا کچھ نہیں کہتا کہ اب ہر عزم سے آپ اپنے آپ کو الگ کر لیں اور ان اقدار کو متعین کر کے آگے چلیں جن سے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے. اور وہ میرے نزدیک چار ہی بنیادی اقدار ہیں. اور میں کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں کہ انسان کے بنیادی حقوق کا بہت اچھا شعور پیدا ہو گیا. اس میں کہیں کہیں غلطی ہو رہی ہے، وہ ہم بحث کر کے دور کر سکتے ہیں. قوموں کے حق کے خود ارادی کو ایک اصول کے طور پر مان لیا گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے بہت کچھ نزاع کو ختم کیا جا سکتا ہے. اس کے قاعدے بننے چاہیے، اصول بننے چاہیے. اگر کسی جگہ کوئی قومیت اپنے حق کے خود ارادی کے تحت علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے تو پرامن طریقے سے معاملات طے ہو جانے چاہیے، اس کو ایک حق کے طور پر مان لینا چاہیے. قانون کی حکمرانی ہر جگہ ہونی چاہیے، کیونکہ عدل اور انصاف کے لیے یہ ضروری ہے، اور حکومت کا نظم بہرحال اسی لیے قائم کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو عدل میسر آئے. اسی طرح کا معاملہ جمہوریت کا ہے. اب چونکہ دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جن میں انتخابات بڑی سے بڑی سلطنت میں بھی کرانا ممکن ہو گیا ہے. امریکہ دیکھیے کتنا بڑا ملک ہے، روس کتنا بڑا ملک ہے، بھارت کتنا بڑا ملک ہے، چین کتنا بڑا ملک ہے، ان میں بھی انتخابات ہو جاتے ہیں اپنے اپنے طریقے پر. تو اس لیے اب لوگوں کی رائے سے حکومتیں قائم ہونی چاہیے. یہ میرے خیال میں بنیادی سیاسی اقدار ہیں. دنیا نے بڑی مشکل سے سفر طے کر کے یہاں تک اپنے آپ کو پہنچایا ہے. ان اقدار ہی کے علمبردار بننا چاہیے. اس کو جیسے ہی آپ کسی عزم میں ڈھالنے کی صحیح کرتے ہیں تو بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. پھر سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ تمام چیزوں کو بیک وقت حاصل نہیں کر سکتے، آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے. چنانچہ اس وقت بھی ہم بعض موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں بار بار یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ حکومت اور ریاست کا نظم سب سے پہلے کیا دیکھے گا، یہ کہ امن ہونا چاہیے. انتقال اقتدار پرامن طریقے سے ہونا چاہیے، خون نہیں بہنا چاہیے، لوگوں کو اختیار کے سوئے استعمال سے رکنا چاہیے، لوگوں کی جان مال آبرو کو حفاظت حاصل ہونی چاہیے. یہ بنیاد ہے، اس کے بعد باقی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اگر یہ حاصل نہیں ہو رہی تو باقی چیزوں پر گفتگو ہی نہیں ہو سکتی. یہ حاصل ہو گئی ہے، امن قائم ہو گیا ہے، کوئی فارمولہ بن گیا ہے کہ پرامن انتقال اقتدار ہوتا رہے گا، لوگوں کا خون نہیں بہے گا، ہر بادشاہ کے یا ہر حکمران کے دنیا سے رخصت ہونے پر پانی پت کا میدان گرم نہیں ہوگا. تو اب دیکھیے کہ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اب آپ جمہوریت کی طرف آگے بڑھیں. تو یہ ساری چیزیں اقدار کی حیثیت سے، سیاسی اقدار کی حیثیت سے زیر بحث آنی چاہیے. ان کے بارے میں ہم ڈیبیٹ کرنی چاہیے. اور اگر اسلام کے بارے میں بھی کسی جگہ ہمیں بتانا ہے کہ ہماری حکومتیں یا ہماری سیاسی جماعتیں فلاں فلاں معاملے میں اسلام کے فلاں احکام کی پابند ہیں، تو ان میں بھی اسلام، اسلامی نظام جیسی مبہم اصطلاحات نہیں استعمال کرنی چاہیے. متعین طور پر بتائیے کیا کرنا چاہیے. اسی کو سامنے رکھ کر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ وہ کیا پانچ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے دین میں حکومت کو کہی گئی ہیں، جن کی پابندی حکمرانوں کو کرنی ہے. ان پانچوں چیزوں پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے. ان میں کسی کے مذہب، کسی کے نقطہ نظر، کسی کے عزم میں اگر وہ کوئی مانتا ہے، یہاں تک کہ اگر ملحدین بھی ہیں تو ان کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں.
ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق بھی نہیں واقع ہوتا. اچھا صاحب، آپ نے فرمایا کسی عزم کو نہیں اختیار کرنا چاہیے. ہر عزم اپنا ایک بیگیج لے کے آتا ہے اور زمانے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں اسلامزم کی بھی بات کی جاتی ہے، تو اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ جی آپ باقی ازمز کو تو نہ مانیں لیکن آپ تو مسلمان ہیں، اسلامزم کو تو آپ مانیں جو اسلام کے تقاضے، اس کو ازم کا نام دے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں.
اسلامزم تو لوگوں کی تخلیق ہے، اسلام کوئی ازم نہیں ہے. اسلام اللہ کا دین ہے، اس کا نام اسلام ہے، اس کو اسلامزم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جب میں مسلمان ہوں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں نے بقائمی ہوش و حواس ایک مذہب کو اختیار کر لیا ہے. اب ظاہر ہے کہ میں کوئی سیاسی جدوجہد کروں گا تو جو میرا مذہب مجھ سے تقاضے کرتا ہے میں ان کو اپنے منشور میں رکھوں گا اور اس کی بنیاد پر لوگوں کا مینڈیٹ لوں گا. وہ اگر مجھے اس کا حق دیتے ہیں تو پھر میں ان چیزوں پر عمل کرنے کا پابند بھی ہوں گا. یہ دنیا کی ہر جمہوریت میں ہر سیاسی جماعت کر رہی ہے. وہ اپنا منشور پیش کرتی ہے اور متعین طور پر بتاتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی. تو میں نے بتا دیا کہ وہ پانچ چیزیں ہیں جن کو ہمارے دین میں حکومت سے متعلق کیا گیا ہے. مسلمان جہاں حکمران ہوں گے، وہ اگر اپنی کوئی سیاسی جماعت بنائیں گے، سیاسی جدوجہد کریں گے، تو اپنے منشور میں سرے عنوان ان پانچ چیزوں کو رکھ دیں گے. اس کی بنیاد پر لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. وہ اگر ان کو حق حکومت دیتے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ اس پر عمل کریں.
ٹھیک، جہاں سے توضیح نقطہ، وہ جو پانچ چیزیں بیان کرتے ہیں، کوئی شخص انہی پانچ چیزوں کو لے کے دین کا تقاضا اور کہے کہ میں اس اسلامزم کے نفاذ کا بات کر رہا ہوں، جو پانچ چیزیں مجھے دین،
وہ اسلامزم نہیں، وہ اسلام ہے.
اسلام ہے،
اسلام کا نام اللہ کا رکھا ہوا ہے. اسلام کو کسی سابقے لاحقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام کسی پیوند کو قبول نہیں کرتا. اسلام کے بارے میں طے کر دیا گیا ہے کہ اس میں ادنا درجے میں بھی اگر باہر سے کوئی چیز آئے گی تو وہ محدث ہوگی، اور کل و محدثتن بدع، وہ بدعت ہے، اور کل و بدعتن دلالہ. اسلام کو بالکل صاف، پیور، اپنے نام کے ساتھ رہنا چاہیے. اس کے ساتھ کسی چیز کا پیوند نہیں لگایا جا سکتا.
آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. قرآن مجید کی ایک آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بڑی تفصیل سے فطرت کے اوپر جب بحثیں ہوئیں آپ نے اس کا صحیح معنی متعین کر کے اپنی دانشگاہ تک بیان کیا. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو الہام کے نزول کا ذکر ہے کہ جی فجور و تقوا کے بارے میں ہوتا ہے, کیا یہ آج بھی ہو رہا ہے؟ یعنی آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہو رہا ہوتا ہے, یا ابتدا میں انسانیت میں ہو گیا تھا وہ آگے ایوالو کر رہا ہے؟
انسان کا قالب جب بن جاتا ہے, اور ہمیں روایتوں میں بتایا گیا ہے اور قرآن سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک خاص مرحلے پر اللہ تعالیٰ نفس کو اس کی حقیقت بدیت کرتے ہیں.
جی,
تو نفس کی جو حقیقت بدیت کی جاتی ہے وہی اصل میں انسانی شعور کا منبع ہے. انسانی شعور میں یہ ساری چیزیں الہام کر دی گئی ہیں, ان کا ظہور جیسے جیسے یہ ہمارا قالب اس قابل ہوتا چلا جاتا ہے تو ان کا ظہور بھی ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے, نقطہ واضح ہوا. ہم صاحب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ہم صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ اقوام متحدہ نے گزشتہ دنوں جو سگریٹ نوشی ہے اس کو عالمی سطح پر مضر صحت قرار دینے کی ایک تجویز پیش کی ہے اور اس پر ممالک میں بحث ہو رہی ہے. آپ جب بات کرتے ہیں طیب اور خبیث کی, کیا اس بات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ انسانیت کا جو اجتماعی ضمیر ہے وہ ایک چیز کو مضر صحت قرار دے رہا ہے, تو سگریٹ کو خلاف فطرت قرار دے کے خبیث میں شمار کیا جائے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ کسی چیز کا خبیث ہونا یہ اخلاق کی لحاظ سے متعین ہوگا.
جی,
یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ چیز کیا دوسروں کے لیے آزار کا باعث بن رہی ہے؟ اگر دوسروں کے لیے آزار کا باعث بن رہی ہے تو یہ اخلاقی پہلو ہوا.
جی,
کیونکہ ہمارے دین میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ آپ ایک کانٹا بھی باہر پھینک کر دوسروں کے لیے باعث آزار نہیں بن سکتے. دوسروں کے لیے باعث آزار بننا اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض ہے, اور تمام اخلاقی معاملات مذہب کا حصہ ہیں. اس کی بنیاد پر حرمت, حلت, اس کی بنیاد پر کراہت وغیرہ کا حکم لگایا جاتا ہے, وہ ہم بھی لگائیں گے. اگر کوئی چیز دوسروں کے لیے آزار کا باعث بن رہی ہے, اگر وہ میرے لیے صحت بخش نہیں ہے,
جی,
یا نقصان دہ ہے, تو اس کے بارے میں ایک طبیب فیصلہ کرے گا اور اس کے اوپر بھی پابندی لگ سکتی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے یا دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے اس لیے ہم اس کو بند کر رہے ہیں. تو جب کوئی چیز طبی لحاظ سے غلط ہوتی ہے تو وہاں پر طب کے علم کی مراجعت کی جاتی ہے, وہ فیصلہ سناتا ہے. جب کسی چیز میں اخلاقی پہلو پیدا ہوتا ہے تو وہاں مذہب فیصلہ سناتا ہے. تو ہر ایک کا اپنا دائرہ ہے.
ٹھیک, اچھا ہم سے کوئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے پہلو کہ طبی لحاظ سے وہ نقصان کا باعث بنے لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں اخلاقی کباب بھی پائی جا رہی ہو. مثلا اسی کو لے لیتے ہیں کہ اب لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں ظاہری بات ہے ان کے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے وہ خاندان کی ذمہ داریاں اٹھانے سے قاصر ہو جاتے ہیں, اسی طریقے سے معاشرے کے اوپر بوجھ بنتے ہیں. لوگ سگریٹ جو ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, اس سے بڑی بڑی آگ جو ہے وہ جنگلات میں لگ جاتی ہے. تو دسیوں ایسے پہلو ہیں جو ضرر کے بن جاتے ہیں. تو اگر کوئی پہلو صحت کے لحاظ سے بھی غلط ہو اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اطلاق اور اخلاق میں بھی نکل رہا ہو, تب تو دین اس میں مداخلت کرے.
اس لیے میں نے کہا کہ اگر آپ اتنی بات بھی اگر واضح کر دیں کہ یہ دوسروں کے لیے باعث آزار ہوتا ہے تو یہ اخلاقی پہلو آ گیا اس کے اندر, تو اخلاقی پہلو تو ہم خود سمجھیں گے آیا ہے یا نہیں آیا. آیا ہے تو مذہب بھی آ گیا, اور اگر اخلاقی پہلو نہیں ہے, محض ایک طبی ضرر کی نوعیت کی چیز ہے, تو پھر وہ فیصلہ اطباء کو کرنا ہے, وہ مذہب کا موضوع نہیں ہوگا.
ٹھیک, نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ہم سے بھی بیان کیجئے گا زمانہ فطرت جو ہے جس کے اندر وحی کا انقطاع ہوا روک دی گئی تھی, اس میں جو تبلیغ اور اسلام کی دعوت تھی وہ پیغمبر کیسے کرتے تھے؟ کیونکہ قرآن مجید تو کہتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, یہ تو صرف اللہ کی وحی سے ہی بات کرتے ہیں. تو وحی کا سلسلہ تو جب رک گیا تو پھر اس وقت پیغمبر کس چیز کی دعوت دے رہے تھے؟
میں سمجھ نہیں سکا. زمانہ فطرت تو کہتے ہی اس کو ہیں جس میں پیغمبر نہیں ہوتے, تو پیغمبر کو کیا دعوت دینی ہے؟
فطرہ وحی,
دوسرے فطرہ وحی, یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیغمبر بنا دیا اور پیغمبر بنانے کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی, تو جو اس کے پاس اب تک کلام آ گیا ہے اسی کو وہ پڑھ کے سنائے گا, اس کے تقاضے بتائے گا, اور اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی اصولی ہدایت دی گئی ہے تو اس کی پیروی کرے گا. جب نئی وحی آئے گی تو کوئی نئی بات کہنی ہوگی نا. تو ما ینطق عن الہوا کا تعلق تو اصل میں قرآن مجید سے ہے کہ یہ جو کلام, یہ کتاب یہ تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے, یہ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہے ہیں, یہ کوئی ان کی خواہش نفس کا نتیجہ نہیں ہے, یہ انہوں نے کوئی بنا کے پیش نہیں کر دی, یہ اللہ کی وحی ہے جو وہ تم تک پہنچا رہے ہیں. پیغمبر کو جب پیغمبر بنایا جاتا ہے تو بہت سے اصولی احکام دیے جاتے ہیں, اس کی حیثیت متعین کی جاتی ہے. پہلے دن بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے ماضی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. مثلا خود قرآن نے بتایا ہے کہ ہمارے پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ سب پیغمبروں کی روایت ہے، یہی دین ہے، فب خدا ہوں اقتدے، اسی طرح ان کو بتایا گیا کہ آپ کو ملت ابراہیم کی اتباع کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں بتا دی گئی تھیں، روز مرہ ان کی تلقین بھی ہوگی، نصیحت بھی ہوگی، سب کام ہوں گے، یعنی کیا ہر وقت صرف وہی سنائی جاتی ہے؟ پیغمبر کی اپنی ذاتی شخصیت ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے وہ بہت سے احکام بھی دیتے ہیں، ہدایات بھی دیتے ہیں۔
ٹھیک، اگر ہم صاحب اس میں کیا یہ پہلو بھی ہے کہ وہی جو قرآن کی صورت میں نازل ہو رہی تھی اس کا تو چلے انقطاع ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کے سامنے جو ملت ابراہیمی کی روایت ہے، سنت کی روایت موجود ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج بک سب چیزیں ہیں، تو اس میں براہ راست اللہ تعالیٰ کوئی اور گفتگو بھی اس دوران نہیں کرتے؟ یہ جو فطرہ وہی ہوتا ہے، یہ صرف قرآن کا نزول روک دیا جاتا ہے؟
یہ تو قرآن کا نزول زیر بحث ہے، اس دوران میں اگر کوئی اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو ہمارے علم میں نہیں ہوتی، لیکن پیغمبر کو فرض کیجیے کوئی ہدایت اس دوران میں نہیں دی گئی اور چند اصول بتا دیے گئے ہیں، تو ان کے مطابق وہ اپنی دعوت کا کام انجام دیں گے۔
ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو۔ ہم سب ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، یہ وحی کی برکات سے کیا مراد ہے؟
وحی کی برکات کیا ہے؟ ایک لفظ میں ادا کیجئے تو وہ اصل میں معروف اور منکر کا ہماری ذات، ہماری شخصیت، ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے سے متعلق ہونا ہی ہے، تو یہ وحی کی برکت ہے ہی، یعنی یہ وحی کی برکت ہے جو معروف اور منکر کے بارے میں ہمارے شعور کو بیدار کرتی ہے، اس کی تذکیر کرتی ہے، تو جس وقت لوگ اس کو بھول جائیں گے تو وہ برکت متعلق کیسے ہوگی ان کی ذات سے؟
یعنی جس مقصد کے لیے وہ آئی تھی،
جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ باطل ہو گیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ پیغمبروں نے جو معاشرت بنائی ہے یا پیغمبر جس تہذیب کو قائم کرتے ہیں، یہ اس کے عناصر میں سے، بنیادی عناصر میں سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھلائی کی باتیں ہیں پوری سوسائٹی میں اس کی تلقین ہو لوگوں کو، ہر آدمی اپنے ماحول میں اس کی تلقین کرے، ہر ذمہ دار شخص معروف کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائے، اور وہ چیزیں جو برائی کی حیثیت رکھتی ہیں ان کے بارے میں تلقین، ان کے بارے میں ترہیب، ان کے بارے میں توجہ دلانے کا سلسلہ بھی ہو، اور اگر کوئی برائی جرم کے درجے میں ہو رہی ہے تو اس کے استحصال کے لیے استحصال کا نظام بھی بنایا جائے۔ چنانچہ ہر معاشرہ یہ کام کرتا ہے۔ یہ جو پولیس کا محکمہ ہے، یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہے، اور دنیا کا کوئی ملک اس سے خالی نہیں ہے، ہر جگہ قائم کیا گیا۔
ٹھیک، یہ جو قرآن مجید میں ہم سب فرمایا کہ بھائی قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے، تو اب یہ وہی کا ایک حکم تھا کہ آپ نے قصاص لینا، آپ نے نہیں لیا تو اس سے فساد پیدا ہوگا، تو وہ معاشرہ نتیجے کے اعتبار سے جو اللہ کی ہدایت پر عمل درآمد کرنے کے نتیجے میں برکات پیدا ہونی تھی اس سے محروم ہو گئے۔
جب بھی اللہ کے کسی حکم، اللہ کی کسی ہدایت، اللہ کے کسی منشا کے خلاف آپ کام کریں گے تو اس سے فساد پیدا ہوگا۔ وہ فساد بعض موقعوں پر مرئی ہوتا ہے، ویزیبل ہوتا ہے، بعض موقعوں کے اوپر وہ آہستہ آہستہ زہر کی طرح سرایت کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ نمودار ہو جاتا ہے سرطان کے پھوڑے کی طرح۔ تو اس لیے ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ہم صرف اپنے ہی معاملے تک متعلق نہیں رہیں گے، اپنے ہمسائے، اپنے گرد و پیش کے لوگ، اپنے اعزہ اقربا، اپنے ملنے والے، اپنا خاندان، ان کو ہمیشہ معروف کی تلقین کریں گے اور منکر کے بارے میں بیدار رہیں گے کہ وہ فروغ نہ پائے۔
ٹھیک، اچھا ہم سب ایک اور بڑی اچھی اطلاقی مثال ذہن میں آئی، ہمارے یہاں ہماری امت سے جو پچھلی امت تھی سیدنا مسیح کی، انہوں نے وہی کی ان برکات سے اپنے آپ کو بالکل محروم کر لیا اور نسخ شریعت کا ان میں عقیدہ آ گیا، تو معاملہ پھر صرف وہیں تک نہیں رکا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان مغربی ممالک میں جہاں پر اکثریت ہے ان لوگوں کی اور انہوں نے شریعت کو چھوڑ دیا، تو اب آگے کے جو انحرافات ہیں، مثلا آپ ابھی دیکھیے ہم جنس پرستی کو عین فطرت قرار دینے کے لیے جو ہے انسانیت دنیا بھر میں سرگرم ہے، ان کے لیے پرائڈ ڈیز منائے جا رہے ہیں اور ان کو ایک نارملائز کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک فساد کی صورت سامنے آتی ہے پھر؟
یہ اس سے نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ پال نے جب شریعت کو ختم کر دیا، تو شریعت تو اصل میں ایک دائرے میں احکام کا نام ہے
جی،
وہ اخلاقی اصول جو سیدنا مسیح نے سکھائے تھے اور سب پیغمبروں نے سکھائے ہیں اور جو خود انسان کی فطرت میں ودیت ہے، ان کو نہیں چھوڑا گیا، وہ مسیحیوں کے ہاں بھی اسی طرح موجود رہے ہیں، ان کی تلقین ہوتی رہی ہے، ان کی طرف توجہ دلائی جاتی رہی ہے۔ وہ بالکل درست ہے کہ جب چرچ نے خاص طرح کی معافی نامے کی روایت قائم کر دی اور کفارے کا عقیدہ بیان کرنا شروع کر دیا تو اس سے برا اثر ہوا، تاہم بحثیت مجموعی برائی برائی ہی رہی، اور مسیحی معاشرے بھی برائی کے بارے میں ہمیشہ حساس رہے۔ یہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مسیحی معاشروں نے اپنی اقدار تبدیل کر لی ہیں
جی،
یعنی لوگوں نے ریاست کے معاملے میں یہ تصور قائم کر لیا ہے کہ وہ لوگوں کی شخصی آزادی میں مداخلت نہیں کرے گی، اس میں بعض معاملات کیا فی الواقع شخصی آزادی کے تحت آتے ہیں اس کو طے کرنے میں غلطی ہو رہی ہے, اس کو دلیل کے ساتھ واضح کرنا چاہیے. یہ سب مسائل اس سے پیدا ہوئے.
ٹھیک ہے, ہم سے تفصیلی انشاءاللہ بات کریں گے, اس کو موضوع بنا کر کسی وقت یہ بیان کیجئے گا. سوال کہ ام الکتاب اور لوح محفوظ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟
ایک ہی چیز ہے, اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک رجسٹر موجود ہے یا جہاں پہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ ہمارے تصور کے لحاظ سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, یا آپ جانتے ہیں کہ کوئی ریکارڈ رکھنے کے لیے پرانے زمانے میں تو یہی تھا نا کہ آپ لکھ لیں گے, موجودہ زمانے میں اس کی نئی نئی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں, چیزیں کس کس طریقے سے اب محفوظ ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نظام کتنا غیر معمولی ہے وہ شاید ہم تصور ہی نہیں کر سکتے, لیکن تصور دلانے کے لیے وہی الفاظ لے لیے گئے ہیں. اسی کو قرآن نے پھر تنبیہ کر کے بتا دیا ہے کہ تمہارے ساتھ بات کرتے ہوئے متشابہات کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر چیز موجود ہے اور اس کائنات کا نظم اسی دفتر کے تحت چل رہا ہے, اس میں چیزیں ریکارڈ میں رہتی ہیں, یہ تمام معاملات بھی وہاں اسی طرح پہنچ جاتے ہیں, اور تم دنیا میں آتے ہو تو وہاں پہ تمہارا ریکارڈ ہوتا ہے, تم یہاں سے جاتے ہو تو پھر تمہارے کاغذات وہاں رکھ دیے جاتے ہیں.
نقطہ واضح ہوا, ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. یہ سوال ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تین مختلف مقامات پر تین باتیں بیان کرتا ہے, بظاہر تینوں میں کنٹرڈکشن نظر آتی ہے, آپ حل فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں کہ اللہ وفات دیتا ہے جانوں کو, دوسری جگہ پہ سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں کہ ملک الموت تمہیں وفات دیتا ہے, اور تیسری جگہ پر سورہ انعام میں فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول بھیجے ہوئے تمہیں موت دیتے ہیں. تو ایک جگہ فرمایا اللہ موت دیتا ہے, ایک جگہ فرمایا ملک الموت, اور ایک جگہ فرمایا رسول بھیجے ہوئے وہ موت دیتے ہیں. تو موت کون دیتا ہے اصل میں؟
یہ اللہ ہی دیتا ہے, اللہ ہی سارے کام کرتا ہے, لیکن یہ کہ ذریعہ کون بن رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, لیکن وہ ہم تک اللہ کے رسول کے قول کی حیثیت سے پہنچتا ہے, تو اس کو بھی قول و رسول کریم کہہ دیا گیا ہے. تو یہ تو مختلف نسبتیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ جب اپنے ملائکہ کو بھیجتے ہیں وہ اللہ کے حکم کا نفاذ کرتے ہیں تو کہیں ان کا ذکر ہو جاتا ہے. ملائکہ اصل میں کون ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, تو اس لیے ان کے لیے رسول کا لفظ بھی استعمال کر لیا جاتا ہے. لیکن اذن کس کا ہے, حکم کس کا ہے جس کو نافذ کیا جا رہا ہے؟ وہ اللہ کا.
ٹھیک, اچھا ہم سب آخری دو سوالات ہیں. یہ بتائیے گا کیا امت محمدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے پوری دنیا کے لوگ شامل ہیں, یا محض جو مسلمان ہیں وہ امت محمدیہ کہلائیں گے؟
یہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہیں.
جی,
یعنی اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ ایک خاص علاقے یا ایک خاص قوم کے لیے آئے تھے, وہ پوری دنیا کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں. قیامت تک جتنے انسان بھی پیدا ہوں گے ان سب تک ان کی دعوت پہنچنی چاہیے, اور اگر ان کی دعوت پہنچے گی تو لوگ مکلف ہیں اس بات کے لیے جواب دہ ہوں گے کہ انہوں نے اس دعوت کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا. تو اس لحاظ سے تو ساری دنیا میں ایک ایک فرد اس وقت بھی اور آگے آنے والے بھی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مدعوین کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن جو لوگ پھر ان میں سے نکل کے ایمان لے آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو رسول اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں, اس لیے انہی کو امت محمد یا امت مسلمہ کہا جاتا ہے. خود قرآن مجید نے یہ تعبیر اختیار کی ہے. تو امت کو گروہ کے معنی میں ہے قرآن مجید میں, اس کے ساتھ کوئی خاص تقدس وابستہ نہیں ہے. یہ تو مشرقین کی بھی امت کو امت ہی کہا جائے گا, البتہ وہ امت امت مسلمہ کب بنتی ہے؟ جب وہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آتی ہے.
واضح ہوگا, ہم سب آج کی نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں. آپ نے اپنی کتاب میزان میں جو دوسرا مقدمہ ہے دین حق, اس میں پورے کے پورے دین کی جو تعبیر ہے اس میں نقطے کو بیان کیا ہے. اس میں ایمان کے کچھ بنیادی تقاضے ہیں, مثلا جیسے تواصل بالحق تواصل بالصبر, اور کچھ ایسے تقاضے ہیں کہ جو زمانے اور حالات کی رعایت سے پیدا ہوتے ہیں, جیسے ہجرت. تو ان میں سے اگر کوئی شخص دوسرے جو تقاضے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کرتا تو کیا وہ, ظاہری بات ہے لازمی تقاضوں پہ تو کر رہا ہے, تو کیا وہ کوئی کم جرم کا ارتکاب کر رہا ہے, یا ان دونوں کی جو نوعیت ہے وہ برابر ہے؟
نہیں, لازمی اور اختیاری کا فرق نہیں ہے. یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ بھی لازمی ہوتے ہیں, بلکہ ان میں سے بعض تو انسان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتے ہیں. جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جس میں ہجرت کرنا ان کے لیے لازم کر دیا گیا تھا. اسی طرح قیام بالقسط مثال کے طور پر وہ ہر وقت لازم ہے, جب بھی موقع ملے گا, جب بھی وقت آئے گا وہ لازم ہے. تو لازم اور اختیاری کا فرق نہیں ہے, بلکہ وہ تقاضے جو ہمہ وقت ہیں,
یعنی وہ بنیادی ہیں اور یہ حالات کی رعایت سے
پیدا ہوتے ہیں, تو یہ فرق ہے.
جی. ٹھیک ہم سے نقطہ واضح ہوا. سوال و جواب کی نشست تھی. غامدی صاحب سے ہم نے مختلف موضوع پر تبادلہ خیال کے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا کبھی